العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجه محمد وآل محمد. بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سلوات محمد وآل محمد سلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجه محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی مختلف اوصاف کا مظہر قرار فرمایا ہے. آپ اس کائنات کے کسی بھی ذرے کو اٹھا کر دیکھیے تو اس میں پروردگار عالم کی خالقیت نظر آئے گی، پروردگار عالم کی حکمت نظر آئے گی، اس کی تدبیر کو آپ دیکھ پائیں گے. اسی طریقے سے پروردگار عالم کی قہاریت، جباریت اور اس کے عظیم الشان قدرت کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے اسی کائنات کے مختلف ذرات میں. لہذا اس کائنات کا ہر بدلتا ہوا پہلو در حقیقت خالق کی ایک صفت کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، یا ایک سے زیادہ اوصاف کی. کائنات کا تبدیل ہونا حتیٰ پروردگار عالم کی صفات کی نشانی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے آیات اولی الالباب، فرماتا ہے کہ دن اور روز کے، شب و روز کے تبدیل ہونے میں، سورج کا نکلنا اور ڈوب جانا، ان تمام میں پروردگار عالم کی وسیع نشانیاں موجود ہیں. اسی طرح یہ طبیعی سانحات کے جو پیش آتے رہتے ہیں اور ایک سانحہ جو کل پیش آیا، ان تمام کے اندر خالق متعال کی عظیم الشان نشانیاں موجود ہیں. یہی طبیعی زندگی، یہی فزیکل لائف ہماری، یہی کبھی پروردگار عالم کی قدرت کے ذریعے سے ہمارے لیے آسانی میں تبدیل ہوتی ہے، اور کبھی یہی سب کچھ ہمارے لیے مشکل اور ممکن ہے کسی قوم کے لیے عذاب، قوم کے لیے امتحان اور مختلف پہلو حاصل ہوتے رہیں. ایک حادثہ ممکن ہے کسی کے لیے عذاب بنے، وہی حادثہ ممکن ہے کسی کے لیے امتحان بنے، وہی حادثہ ممکن ہے کسی کی ترقی کا سبب بنے، اور وہی کسی کی تنزلی کا سبب بنے. واقعی کربلا ان تمام کے معاملے میں بہترین مثال ہے، جو گرچہ ایک نیچرل فنومینا نہیں ہے انسانوں کی طرف سے پیش آیا ہوا ایک حادثہ ہے، لیکن مختلف اس سے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کے اندر ہم ایک طرف سے انسانیت کی عظمت کو دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء اور ان کے اصحاب کے ذریعے سے انسانیت اپنی معراج پر پہنچتی ہے، اور اسی واقعے کے اندر ہم انسانیت کے پست ترین پہلو کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ کچھ انسان ہیں جو جانوروں کی طرح بن جاتے ہیں اور اپنے کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو میں نے عرض کیا کہ حادثات پیش آتے ہیں، سیلاب ہیں، طوفان ہیں، زلزلے ہیں، مختلف قسم کے حادثات جو پیش آتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک کہانی ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ مرنے والے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، ممکن ہے عذاب ہو رہا ہو، ممکن ہے امتحان ہو رہا ہو، ممکن ہے اس کی کسی دعاؤں کا نتیجہ ہو، ممکن ہے کسی اعمال کا اثر ہو، ہم کوئی قانون نہیں بنا سکتے. پروردگار عالم کے ہر کام کے پیچھے مختلف مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں، اور وہ سب کا سب مختلف طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. ہاں یہ کہ اس واقعے کے اندر جن لوگوں کو مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، جن لوگوں کو مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہیں، ہماری کوشش کم سے کم یہ ہونی چاہیے کہ جو مصیبت میں مبتلا انسان ہیں اگر ہم ان کے کسی کام آ سکتے ہیں تو کام آ جانا ہماری کوشش ہونی چاہیے. اس وقت جو صورتحال موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے. اس وقت جو ایک تو یہ کہ خبریں بہت زیادہ موصول نہیں ہو پا رہی، آپ کو پتہ ہے کہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ میں یہ ڈبل مائک پر نہیں معلوم کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑے دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ تو ہمیں خبریں نہیں مل پا رہی، اور اس کی وجہ یہ کہ جو جتنے بھی کمیونیکیشن کے ذرائع تھے وہ سب مخدوش ہو گئے، لیکن جو کچھ نہ کچھ بہرحال مل پایا، آج بھی ایک صاحب نے اطلاع دی ہے اور میرے خیال میں انتظامیہ کی طرف سے ہی بتایا گیا کہ ان کا بھی کوئی رابطہ ہوا ہے، تو اس میں جو باتیں ابھی تک سمجھ میں آئی ہیں وہ یہ کہ متعدد سادات گاؤں 100% آبادی ختم ہو چکی ہے. یعنی جو ہمیں بتایا گیا ٹیلی فون پر وہ یہ ہے کہ اب نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے میں آئی وٹنس نہیں ہوں، لیکن جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ بے شمار لاشیں کفن ہونے کے تک کے لیے پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ایک گاؤں کے اندر 100% آبادی ماری جا چکی ہے. ظاہر ان کو کوئی دفنانے والا نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال موجود نہیں ہے. تو ابھی تک جو آفیشیل ہمارے پاس اطلاعات پہنچ رہی ہیں، ظاہر آپ نے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ 20,000 تک تو کاؤنٹ آفیشیلی ہو چکی، اور آگے جو یہ تو اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں جو بہت سارے لوگ اس کے اندر مارے گئے ہیں. انسانیت کے ناطے ہی صحیح ایک دوسرے کے کام آنا، دکھ درد کسی طریقے سے بانٹنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور جہاں تک ممکن ہے اس میں آپ اور ہم سب مل کر ان کے کام آئیں، کسی طریقے سے ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ابھی بہت ابتدا ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ابھی جو بہت جلدی میں ان کو ضرورت پڑ رہی ہوں گی وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. کچھ ٹیمز ہیں جنہوں نے کل جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، راستہ چونکہ بلاک ہوا ہوا ہے ابھی جانا ممکن نہیں ہے، تو کل کچھ لوگ جو ہیں وہ روانہ ہو جائیں گے، مومنین ہی ہیں جو اسلام آباد سے روانہ ہوں گے ٹیم بنا کر، اور جب یہ لوگ وہاں پہنچیں گے تب امید ہے کہ شاید صورتحال زیادہ واضح ہو پائے گی. ابھی تو ہم صرف صبر کے لیے پروردگار عالم سے دعا کر سکتے ہیں، اور آپ سے ہماری درخواست یہ ہوگی کہ جیسے ہی آپ کے لیے کوئی موقع فراہم ہو، جیسا کہ انتظامیہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اس مجلس کے اختتام کے بعد ایک اعلان ہوگا، اس اعلان کے لیے آپ یہاں پر رکیے گا اور اس کو غور سے سماعت فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب کا سب پروردگار عالم کے اس وسیع نظام کا حصہ ہے، یہ کہ یہی نظام ہے جو دنیا کا نظام ہے، اور اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے خالق کی نشانیاں آتی ہیں، خالق کی طرف سے اشارے مل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں رہنمائی حاصل ہو رہی ہوتی ہے. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان ان تمام کو دیکھ کر ایک عبرت کو اپنے اندر جگانے کی کوشش کرے. کم سے کم پیغام جو ہمیں مل سکتا ہے وہ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کی اور میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ سانحہ ہم سے چند 100 کلومیٹر دور پیش آیا، یہی سانحہ یہاں پر بھی پیش آ سکتا ہے, یہی سانحہ دنیا کے کسی بھی اور کونے کے اندر پیش آ سکتا ہے. تو بڑی مطمئن زندگی گزارنے والے لوگ اچانک اپنی زندگیوں کو تہس نہس ہوتا دیکھ لیں گے. یہ تو خدا نے متعال نے کتنی دفعہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی زندگیوں کا حساب مت کرو اس عنوان سے کہ یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اب یہ ہے کہ یہی مادی دنیا کا دھوکہ بھی ہے, جیسے کہ کل پرسوں سے آئے کریمہ کے اندر عرض ہوا کہ حیات دنیاوی انسان کو ایک دھوکے میں مبتلا کرتی ہے. وہ دھوکہ یہی دھوکہ ہے, دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو زندگی مجھے مل گئی ہے اب یہ زندگی شاید ختم ہونے والی نہیں ہے. خدا نمتال کہتا ہے کہ تم اپنی نشانیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو. سورہ فاطر کی 8ویں آئے کریمہ کو ہم نے کل بیان کر دیا تھا, آج 9ویں آئے کریمہ کو بیان کریں گے اور اس کے اندر ایسی ہی ایک نشانی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور. فرمایا اور خدا ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لائیں, پس ہم ان بادلوں کو مردہ زمینوں کی طرف بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں. قیامت بھی اسی طرح سے ہے, یہی قیامت. فرمایا تم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ بارش برسا کرتی ہے, بارش سے پہلے زمین سوکھی ہوتی ہے, اس کے اندر جتنے بھی نباتات ہیں وہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں, خشکی کا سا ایک عالم ہوتا ہے. اگر انسان کسی قحط زدہ علاقے میں پہنچے تو دیکھ کر اس کو یوں لگے گا کہ جیسے یہ علاقہ ہزاروں سال سے قحط زدہ ہی ہے اور ہزاروں سال قحط زدہ رہے گا, اس طرح کا ایک تصور قحط زدہ علاقے کو دیکھ کر وہ کرے گا. لیکن خدا نمتال فرماتا ہے کہ اسی وقت ہم ہواؤں کو حکم دیتے ہیں, ہوائیں بادلوں کو لے کر آتی ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب نظام ہے پروردگار عالم کا, جتنا بھی میں اور آپ حتیٰ سائنس کے اوپر غور کریں گے اور اس کے اندر الہی بصیرت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, میرے اور آپ کے خدا پر یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک صاحب نے کتاب ترجمہ کی, محمد علی سید صاحب نے, جسم کے عجائبات, جسم کے عجائبات. اس میں مختلف جسمانی اعضاء میں خالق متعال نے جو پیچیدگیاں رکھی ہیں ان کو بیان کیا گیا, کہ دماغ کی پیچیدگیاں کیا ہیں, زبان میں کیا ہے, قلب کے اندر کیا ہے, جگر میں کیا, مختلف اعضاء کی پیچیدگیوں کو بیان کیا گیا. اب جب انسان ان کا مطالعہ کرتا ہے, اور آپ یہ سوچئے کہ یہ مطالعہ بہت سطحی مطالعہ ہے, ورنہ ایک ایک عضو کے اوپر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں, پوسٹ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں, ایک ایک حرکت, ایک ایک جسم کے حصے کے اوپر تحقیقاتی کام انجام پا رہے ہیں. اب کوئی کہے کہ یہ جو سارا کا سارا نظام بنا ہوا ہے, اتنا پیچیدہ نظام جس کے اوپر اتنی وسیع تحقیقات انجام پا رہی ہیں, یہ سب کا سب خود سے بن گیا ہے. انسان کے تصور میں نہیں آ پاتی کہ یہ کیمرہ جو یہاں پر رکھا ہوا ہے, یہ کیمرہ ہماری اور آپ کی آنکھ کے سامنے ایک ہزارویں حصے کی ٹیکنالوجی بھی نہیں رکھتا. میری اور آپ کی آنکھ کے اندر جتنے کیمراز ہیں اس کے مقابلے میں اس کیمرے کی صلاحیت ایک ہزارویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے, 0.001 بھی نہیں بنے گا یہ. اور یہ کیمرہ خود سے نہیں بن سکتا, اس کو بنانے والا چاہیے. تو وہ خالق متعال نے جو آنکھ خلق کی ہے, یہ آنکھ کیسے خود بخود بن سکتی ہے؟ اور تمام جسمانی اعضاء کے ساتھ ایسا ہی ہے. اب یہ جو بارش بننے کا عمل ہے, بارش ہونے کا عمل ہے, یہ بھی ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے کہ کس طریقے سے گرم ہوائیں سمندر کے اوپر چلیں, سمندروں اور دریاؤں کے اوپر, وہ گرم ہوائیں پانی کو بخارات کی صورت میں ہوا میں لے کے جائیں, ایک خاص جگہ تک وہ ہوائیں چلتی ہیں, اس کے بعد سرد ہواؤں کا ایک جھونکا آتا ہے اور سرد ہواؤں کا وہ جھونکا اس پانی کو کسی اور سمت لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے, اور جب ان دونوں ہواؤں کا ملاپ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ایک اور خاص جگہ کے اوپر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. یہ خالق کا ایک نظام بنا ہوا ہے, اور یہ نظام کب سے ہے؟ یہ نظام 5 ارب سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. 5 ارب سال ہو گئے اس زمین کو, اس سولر سسٹم کو بنے ہوئے, اور 5 ارب سال سے یہ نظام کم و بیش اسی طریقے سے چل رہا ہے کہ بارش ہونی ہے, پانی زمین کے اندر جانا ہے, پھر زمین سے باہر آنا ہے, اور اس نے ہواؤں میں جانا ہے, اور پھر دوبارہ زمین کے اندر پہنچ جانا ہے. परवरदिगार फरमाता है तुम इस निजाम को देख रहे हो, इसके अंदर मरे हुए को जिंदा होता देख रहे हो, अब तुम समझ जाओ कि बिल्कुल इसी तरह हम कयामत में मुर्दा लोगों को जिंदा कर देंगे। अगर कहत ज़दा जमीन को देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये कभी जिंदा नहीं होगी। इसी तरह मरे हुए इंसान को देखोगे, किसी के लाशे को देखोगे तो तुम सोचोगे ये लाशा हो गया, खत्म हो गया मामला, लेकिन परवरदिगार आलम इसको इसी तरह जिंदा कर देगा जैसे खुदा नमकाल ने बरसी हुई बारिश के जरिए से किसी मुर्दा जमीन को जिंदा कर देना है। अब काम सिर्फ इतना है कि मैं और आप अपनी चश्मे बसीरत को इस्तेमाल करें और इन तमाम हादसात और सानहात और वाकयात के पीछे खुदा को ढूंढने की कोशिश करें कि खुदा ने मुताल की मसलहतें इसमें क्या अंजाम फरमाएं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जिसने इलाही बसीरत देख ली उसको परवरदिगार आलम की तरफ से एक और पैगाम हासिल होता है। अगर आपने इलाही बसीरत हासिल कर ली, आपको कायनात की हर काम के पीछे खुदा नजर आने लगा, जिंदगी और मौत के हर अम्र के पीछे खुदा नजर आने लगा, अब खुदा ने मुताल ने एक अमली पैगाम और भेजा, मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। जो शख्स इज्जत चाहता है उसे जान लेना चाहिए कि इज्जत बस खुदा के लिए है, तमाम की तमाम इज्जत। खुदा कहता है बारिश बरसने को तुमने देख लिया, मुर्दे को जिंदा होता देख लिया तुमने, ये सब खालिक की कुदरत है। अब जिस खालिक के हाथ में इतना कुछ है कि वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, जिंदा को मार सकता है, अपनी कुदरत से सब कुछ अंजाम दे सकता है, जब इतना समझ लिया तो अब ये बात जान लो कि जिस इज्जत को ढूंढने के लिए तुम इंसानों के सामने सर झुकाते फिर रहे हो, ये इज्जत बस अल्लाह ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तुम किसी और तरीके से इज्जत हासिल नहीं कर पाओगे। इज्जत का मतलब क्या होता है? नाकाबिले शिकस्त बन जाना, कोई झुका ना सके, ये इज्जत है। इज्जत यह है कि लोग आपकी ताकत को, आपकी सलाहियत का एतराफ कर लें, इसको हम कहते हैं इज्जत। खुदा अजीज है, ना काबिले शिकस्त है। खुदा ने मुताल फरमाता है जिस इज्जत को तुम ढूंढ रहे हो ये इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके अलावा कहीं से हासिल नहीं हो सकती। मुझे हमने एक दिन अर्ज किया था कि लोग पूछते हैं कुरान कैसे जिंदगियां बदलता है, कुरान ऐसे जिंदगी बदलेगा। इस एक जुमले को आपने सुन लिया, दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। जो इज्जत चाहता है तो जान ले कि इज्जत तो सबकी सब अल्लाह के लिए है। अगर इज्जत सब अल्लाह के लिए है तो गुनाह करके क्या कमाना चाहते हो? एक आदमी के सामने कोई मौका आता है, कहता है अगर ये जरा सा काम ना करूं तो माशरे में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इससे पूछिए बेइज्जती किसको कहते हैं? बेइज्जती क्या है? माशरे में मुझे बुरी नजर से देखा जाएगा, इनकी बुरी नजर का कोई एतबार है? ये कल किसी को बुरी नजर से देखते हैं, अगले दिन उसको सर पे बिठा लेते हैं, जिसको सर पे बिठा लेते हैं अगले दिन उसको पांव में रोन देते हैं। अगर ये मेयार है तो फिर इंसानों के पीछे भागो, और इंसान इंतहाई बेएतबार है, इंसान की राय का कोई एतबार नहीं है। लेकिन अगर तुम वाकई इज्जत चाहते हो तो कुरान करीम एक और मकाम पर फरमाता है इन्नल इज्जत लिल्लाहि वलि रसूलिहि वलिल मोमिनीन। इज्जत तो बस अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए। अगर वाकई इज्जत चाहते हो तो खालिक की तरफ जाओ, अपने रब से इज्जत मांगो। लिहाजा एक जगह पर आइम अथार अलैहिस्सलाम की तरफ से दो अहदीस नकल हुई हैं, उन दोनों को आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। खत्मी मर्तबत ने इस तरह से इरशाद फरमाया इन्ना रब्बकुम यकूलु कुल्ल यौमिन अनल अजीज फमन अरादा इज्जतदारैन फलयुतिल अजीज। तुम्हारा परवरदिगार हर रोज कहता है कि इज्जत देने वाला मैं हूं, बस जो शख्स दोनों जहानों की इज्जत चाहता है वो अजीज की इताअत करे। इज्जत चाहिए है तो पहली बात तो ये बताओ इज्जत कितनी चाहिए? चार इंसानों के दरमियान इज्जत चाहिए, जाओ उन चारों की इताअत करो, वो तुम्हारी नजरों में शायद तुम्हें कुछ मिल जाएगा। अगर दोनों जहान की इज्जत चाहिए है, दुनिया और आखरत में इज्जत चाहिए, तो उसकी इताअत करो जो दुनिया और आखरत में अजीज है और वो खालिक है। उसकी इज्जत सब पर हाकिम है, तो उसकी इताअत करो ताकि वो तुम्हें अजीज बना देगा। और एक और जुमला इससे भी बढ़कर है, एक शख्स इमाम दोनों इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के पास आए, जुनादत इब्न अबी सुफियान नाम है इनका, इमाम के पास आए اور امام سے سوال کیا کہ عزت کیسے حاصل کی جائے. اچھا, اب عزت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا, عربوں کے اندر قبیلے کے ذریعے سے عزت لیتے تھے, کہتے تھے ہمارا قبیلہ اتنا بڑا قبیلہ ہے یہ ہماری عزت ہے. ایک طریقہ یہ تھا مال کے ذریعے عزت لیتے تھے, کہتے تھے دیکھو یہ بہت عزت دار آدمی ہے. کیوں عزت دار آدمی ہے؟ اتنا مال اس نے لوگوں کے اوپر خرچ کر دیا, تو مال خرچ کر کے عزت دیتے تھے, قبیلے کے گنوا گنوا کر عزت دیتے تھے. خدا نے اس کو پسند نہیں کیا. جب اس نے امام سے سوال کیا انہوں نے, تو امام نے یوں جواب دیا, وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرَةٍ وَهَيْبَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ فَخْرُجْ مِنْ ذِلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ. جب تو چاہے کہ قبیلے اور عشیرے کے بغیر عزیز رہے اور اقتدار کے بغیر ہیبت رہے, تو خدا کی معصیت کی ذلت سے نکل کر اس کی اطاعت کی پناہ میں آ جا, تو جو خدا عزیز کر دے گا. ایک آدمی قبیلے کے ذریعے عزت بناتا ہے, امام فرماتے ہیں فرض کرو تمہیں قبیلے کی عزت نہیں چاہیے, تم کہتے ہو خدایا مجھے عزت دے, میرے پاس کوئی قبیلہ نہیں ہے. ایک دفعہ ایک آدمی ظلم کر کے عزت لیتا ہے, بدترین انسان وہ ہے جو ظلم کر کے احترام حاصل کرے, یعنی کوئی اس کا احترام کرتا ہے اس وجہ سے احترام کرتا ہے کہ اگر احترام نہ کرے تو اس کے ظلم کا شکار ہو جائے گا. یقین فرمائیے, بعض اوقات جب اپنے حکام کو دیکھتا ہوں, اپنے اور دنیا کے حکام کو, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ روایتیں انہی کے لیے اتری ہیں, کیونکہ ان کی عزت سے لوگ اسی لیے کرتے ہیں, یا تو ان سے کام نکلوانا ہوتا ہے یا ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے, کہ بھیا اگر اس کی عزت نہیں کی اور اس کو کہیں دل پہ لگ گئی تو یہ تو مصیبت کے پیچھے پڑ جائے گا, میرے بھی تو میری تو زندگی عذاب میں کر دے گا. تو لوگ ان کے خوف سے ان کی عزت کرتے ہیں. فرمایا خوف سے جس کی عزت ہوگی اس کو جہنم کے پسترین درجات میں ڈال دیا جائے گا, یہ عزت نہیں ہے. بس اگر عزت چاہیے بغیر عشیرے کے, کوئی قبیلہ نہیں ہے, بے نام انسان ہے, کہتا ہے مجھے عزت چاہیے. عزت چاہیے بغیر اقتدار کے, بات کہے گا اثر ہوگا, بھائی کے پیچھے کوئی اقتدار نہیں ہے, تو کیا کرے؟ امام دوم فرماتے ہیں اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی ذلت سے نکلو اور اللہ کی اطاعت کی عزت کے اندر چلے جاؤ, یہاں سے تمہاری عزت بننا شروع ہو جائے گی. اور پھر جو عزت بنے گی تو وہ اتنی ہوگی کہ کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا پائے گا. اس عزت اور ذلت کو انبیاء کرام علیہ السلام نے بیان کیا اپنی زندگی کے ذریعے سے. کوئی فوج نہیں ہوتی تھی, کوئی قبیلہ نہیں ہوتا تھا, اپنے کام کو انجام دیتے تھے اور اپنے کام کو انجام دینے میں اتنے استوار تھے کہ دنیا کے بادشاہوں کو بھی لرزا دیا کرتے تھے. بعض اوقات جب سوچتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے. ایک لاٹھی تھمے ہوئے تھے, لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی, ان کے بھائی ان کے ساتھ تھے حضرت ہارون, دونوں کے جسم پہ کپڑے پھٹے پرانے تھے اور پاؤں کے اندر ٹوٹے پھوٹے چپلیں ٹائپ کی, گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے, فرعون کے پر تجلل دربار کے اندر پہنچے, سجا بنا دربار چاندی اور سونے کی بھرمار, اس میں پہنچے اور وہ لاٹھی ٹیک کر فرعون سے کہا کہ تو اس تخت پہ سے اتر جا, اللہ نے اس کو مظلوم بندوں کے لیے رکھا. کتنی طاقت چاہیے یہ جملہ کہنے کے لیے, کسی ایسے مقتدر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوا ایک شخص لاٹھی ٹیک کر کہے کہ اس تخت پہ سے اتر جا, یہ جرت چاہیے. یہ جرت انبیاء کے اندر موجود تھی, یہ عزت ان کے اندر موجود تھی. اور اگر تصور فرمائیے, بھی مصائب کا ارادہ نہیں ہے, تو یہ جو اسرائے کربلا بازاروں میں جا رہے تھے یہ اس آیت کی تفسیر تھے. اللہ کی دی ہوئی عزت اسے کہتے ہیں, یہ تھی عزت الہی. ساری دنیا اس بات پر در پہ تھی کہ نعوذ باللہ بے عزتی کرے, لیکن کیا ہو پائی؟ عزت اللہ کی دی ہوئی ہے, وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہتی ہے, کوئی اس عزت کو ہلا نہیں پائے گا. تو اگر عزت چاہیے ہے تو اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی. من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا, جو عزت چاہتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعوه, تمام پاکیزہ باتیں اللہ کی طرف جاتی ہیں اور خدا ہوتا ہے جو عمل صالح کو اٹھا لیتا ہے. کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ ہے کہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. اب جتنی بھی تم نے اچھی بات کرنی ہے, اچھا کام کرنا ہے, اس کو خدا کی طرف منسوب کر دو. اگر خدا کی طرف منسوب کرو گے تمہارا چھوٹا سا کام بھی خدا کی طرف جائے گا اور مقام حاصل کرے گا. لہذا خالق متعال قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے, ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس گیا ہے وہ باقی رہے گا۔ لہذا ایک واقعہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، رسول اللہ کی زندگی سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، کہتے ہیں رسول اللہ کے گھر پہ کسی نے کھانا تحفے میں بھیجا، کوئی کھانا تحفے میں بھیجا، کسی کوئی پرندہ بھنا ہوا بھیجا یا مرغ بھنا ہوا بھیجا رسول اللہ کے گھر پہ، تو رسول اللہ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اس کو اس میں سے اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بعد رسول اللہ تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ اے اللہ کے رسول مثلا بتایا اتنا حصہ بچ گیا ہے، فرمایا یہی نہیں بچا ہے، جو گیا ہے وہ بچا ہے، یہی نہیں بچا، وہ جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ بچا ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا میری اور آپ کی کمائی کتنی ہے، اور یہ اب اپنے آپ سے کہیے گا کہ جو اللہ کو دیا ہے وہ بچا ہے، باقی سب تو ختم ہو گیا، اب بتائیے قیامت کے لیے کیا بچایا ہے، اس طرح حساب کر لیجئے۔ فرماتا ہے تم نے کوئی کام بڑھانا ہے، عظمت دلانی ہے، کام کو زندہ رکھوانا ہے، کیا کرو پھر؟ فرمایا پاکیزہ کام کرو، کلم و طیب، پاکیزہ بات کرو، پاکیزہ بات کہی باقی رہے گی، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف پاکیزہ بات خود بخود بڑھتی چلی جائے گی، پاکیزہ بات خود بخود بڑھتی چلی جائے گی، کیا مطلب ہے؟ ساری دنیا بھی آپ کے مخالف ہوگی نا، آپ کی گلا پکڑنے کی کوشش کرے گی کہ بات نہ نکلے، اور آپ کی بات خدا کے لیے ہوئی تو ساری دنیا کے کانوں میں پہنچ جائے گی، کوئی روک نہیں سکے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ پتہ نہیں کیوں ہمارا اور آپ کا اس مسئلے پر ایمان بہت کمزور ہے، دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر ہم صحیح کام کر رہے ہوتے۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، قرآن کریم کی واضح آیت کریمہ، لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پا جاؤ، بس تم ہدایت پا جاؤ۔ انہوں میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے ممبروں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پروگرامز کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں، کتنا افسوسناک لگ رہا ہوتا ہے جب ایک پروگرام ہوتا ہے اور دو گروپ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ٹرک کے اوپر قبضہ کون کرے گا، یا کسی جگہ پر مجلس ہو رہی ہوتی ہے اور دو بیوقوف اس بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بینر کس کا لگے گا۔ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ کچھ بھی خدا کے لیے نہیں ہو رہا، ان میں سے کوئی خدا کے لیے نہیں، اگر خدا کے لیے ہوتا تو اس طرح سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کیوں تم ڈرتے ہو کہ تمہیں جس نے گمراہ ہو گیا وہ نقصان پہنچا دے گا؟ گمراہ ہونے والے کی طاقت کیا ہے؟ تم خدا کے لیے کرو، خدا کے لیے کرو کہ خدا تمہارے کام کو خود بخود زندہ کر لے گا۔ اور اب آپ اس طرح سے دیکھیے، آج زندہ نہیں بھی ہوا تو کیا ہوا، مجھے دنیا میں تو زندگی چاہیے بھی نہیں تھی، کس کے لیے کر رہے تھے؟ خدا کے لیے کر رہے تھے، اگر خدا کے لیے کر رہے تھے تو نہ زندہ ہو، مر جائے، مٹ جائے، یعنی فرض فرما لیجئے میں یہاں سے مر گیا اور اس دنیا میں کوئی میرا نام لینے والا نہ رہے، نہ رہے، مجھے کیا مشکل؟ اب انسان لاکھ جتن کرتا ہے میں مر جاؤں تو میرا نام زندہ رہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ میں بہت ساری چیزوں کا اپنی ذاتی فکر کی وجہ سے جسے کہتے ہیں مخالفت کر گزرتا ہوں، مثلا میں بہت زیادہ پسند نہیں کرتا ذاتی طور پر، اب جو ہوتا ہے اسے میں قبول کرتا ہوں، جو جس نیت سے کرتا ہے کر لے، ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند نہیں کرتا تختیاں لگوانا، اس کی وجہ یہ کائنات فانی، یہ کوئی باقی رہنے والی جگہ ہے نہیں۔ یقین فرمائیے جس نے اس مسجد کو بنانے میں چندہ دیا ہے اس کو پوری دنیا بھی بھلا دے گی، کیا کرامن کاتبین بھلا سکتا ہے؟ اصلا کیا خالق متعال بھلا دے گا کہ میرے اس بندے نے میری خاطر یہ کام انجام دیا تھا؟ اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، فرض کر لیجئے کہ اس مسجد میں جن مزدوروں نے کام کیا تھا ان میں سے کسی ایک مزدور نے اپنی ایک دن کی تنخواہ اللہ کے نام پہ نہیں لی، آپ کے میرے پاس کوئی ریکارڈ ہے کسی مزدور نے کام کیا؟ نہیں، ہمارے پاس تو یہ بھی موجود نہیں ہوگا کہ کن مزدوروں نے کتنی تنخواہیں لی ہوں گی، شاید نہ ہو، شاید موجود ہو، کہہ نہیں سکتا میں، لیکن کیا خالق کی نظروں سے چھپ گیا ہوگا کہ ایک بندے خدا نے میری خاطر پورے دن محنت کی ہے؟ نہیں چھپ سکتا، کیسے چھپے گا؟ پھر وہ اس پہ جزا نہیں دے گا، مجھے یوں لگتا ہے ان تمام چیزوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا ہے, یعنی ناموں کو زندہ کرنے کا. ہاں ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, عمل کسی اور نے کیا ہے, میں اس کے نام کو زندہ رکھتا ہوں تاکہ دوسروں کو بتاؤں کہ دیکھو اس طرح اچھا عمل کرو, یہ ایک علیحدہ معاملہ. میں خود ہی اپنے نام کو زندہ کروں اس کی کوئی منطق مجھے, مخلصانہ منطق جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. لہذا کام انجام دیجئے, آپ کام انجام دیں گے خدا فرماتا ہے الیہ یسعد الکلم الطیب, اچھی بات خود بخود اللہ کی طرف بڑھتی بھی چلی جائے گی. والعمل الصالح یرفعہ, اور خدا پاکیزہ کام کو, صالح عمل کو خود بخود بڑھا دے گا. اچھا خدا پاکیزہ عمل کو بڑھائے گا تو کیا ہوگا, اس کا بھی ہمیں نتیجہ دیکھنا چاہیے. پاکیزہ عمل کو بڑھائے گا تو اس عمل کی برکت ہزاروں ان کام سے بہتر ہو جائے گی جس کے اندر عمل صالح نہیں ہوگا. خدا پاکیزہ عمل کو خود بخود بڑھاتا ہے اور اس کی قدر کو خدا جانتا ہے, اس کام کو خدا خود بخود ترقی دیتا ہے, اس کام کو خود بخود کمال دیتا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ایک بات کہتے ہیں اور اس بات کو ہم اور آپ نے یوں ہی کہہ دیا ہوتا ہے, اور وہ بات کسی کے کام آتی ہے اور 50 سال کے بعد 20 سال کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر فلاں شخص نے ایک بات کہی تھی, آج اس کے اثر میں کیا کچھ انجام پا گیا. وہ ایک مخلص بات, ایک بات جو خلوص سے کہی گئی تھی وہ اپنا اثر دکھا دیتی ہے. خدا برکت دینے والا ہے, اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے اور خالق متعال کی خاطر انتہائی پرخلوص اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں خاموشی کے ساتھ کام کو انجام دینا سیکھیں. جو کام خاموشی کے ساتھ انجام پائے گا اس کی قدر کو خدا بہت اچھی طرح جانتا ہے. یہ جو ایران عراق کی جنگ ہوئی تھی, اس میں میں کبھی کبھی اس کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ ظاہر ہے میری جو عین جوانی کا ٹائم تھا وہ اس جنگ کو دیکھ رہا تھا, تو انسان اپنی جوانی میں جو چیزیں دیکھتا ہے اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, کم سے کم میرے ساتھ تو ایسا ہوا. تو اس میں بہت پاکیزہ انسانوں کو دیکھا کرتے تھے ہم. آپ یقین فرمائیے, اب تو ظاہر بولنے سے کوئی نقصان نہیں ہے, وہ یہ کہ جو لڑکے جنگ سے واپس آتے تھے دوبارہ جنگ پہ جانے کے دوران, ہمارے تو روم میٹ ہوتے تھے وہ, ایرانی بچے ہوتے تھے وہ جو ہماری عمر کے تھے اس وقت, یقین مانیے راتوں کو تڑپا کرتے تھے اللہ کے سامنے, اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے جس کی کوئی حد نہیں ہے. کس بات پر, خدا زندہ واپس کیوں آ گیا, دوسروں کی طرح شہید کیوں نہیں ہوا. اور پھر جب ان کو اتنا تڑپتا دیکھتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے اگلی دفعہ جائے گا اب یہ واپس نہیں آئے گا. اس بری طرح سے جو یہ گریا کر رہا ہے تو خدا اس کو شہادت دے ہی دے گا. اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو جتنا تڑپتا تھا وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف روانہ ہوتا تھا. بس یہ آئے کریمہ کا ترجمہ ایک دفعہ اور عرض کر دوں, جو شخص عزت چاہتا ہے اسے چاہیے, جاننا چاہیے کہ ساری عزت خدا کے لیے ہے, پاکیزہ باتیں اس کی طرف بڑھتی ہیں اور وہ عمل صالح کو اوپر لے جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید, اور جو برے برے منصوبے بناتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. وہ مکر اولائک ہو یبور, ان کے تمام مکر و فریب پانی میں مل جائیں گے, مکر و فریب نہیں چلنے والے. دیکھیے کتنا مکر و فریب دشمن کرتا تھا, تفصیل سے چہلم کے ایک دفعہ کی مجلس میں میں نے یہاں پہ عرض کیا تھا کہ یزید بے وقوف انسان نہیں تھا, بید اللہ ابن زیاد بے وقوف آدمی نہیں تھا, یہ لوگ بہت منجھے ہوئے پولیٹیشنز تھے. انہوں نے اپنی دانش میں سید الشہداء کے خلاف بڑا نپا تلا منصوبہ بنایا تھا, بڑا انہوں نے اپنے ذہن میں شیطانی منصوبہ بہت زبردست تیار کیا تھا کہ ہم یہ کر لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, ہم سید الشہداء کے مقام کو اس طریقے سے کم کر لیں گے, اس طرح سے کم کر لیں گے. لیکن ایک ارادہ الہی پیچھے سے موجود تھا, اور وہ ارادہ الہی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مکر اولائک ہوا یبور, ان کے تمام مکر و فریب پانی میں مل جائیں گے. تو سب کچھ کر لیا, آخر وقت تک سمجھتے رہے کہ ہم جیت گئے, اور بعد میں پتا چلا کہ نہیں, جیت تو سید الشہداء کی ہوئی, جیت تو ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو خدا کی خاطر کام کر رہا ہوتا ہے, جو خدا کی خاطر جان دے رہا ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. پھر توحیدی بصیرت دینے کی کوشش کی گئی ہے اس آیہ کریمہ کے اندر. خدا چاہتا ہے یہ توحیدی بصیرت میرے اور آپ کے ذہن کے اندر سختی سے بیٹھ جائے, سب خدا سے ہے, سب خدا کے علم میں ہے. ये सारी परेशानियाँ, सारी धोखेबाजियाँ, कभी कभी हमारा अपने काम से निकल जाना, खुदा के अलावा किसी और को अपने जहन के अंदर ले आना, किसी और से उम्मीदें वाबस्ता कर लेना, ये तमाम का तमाम तौहीदी बसीरत की कमी की वजह से। जिस दिन मैंने और आपने अल्लाह से हटकर किसी से उम्मीद लगाई, इसका मतलब ये है उस जगह हमने शिर्क कर लिया, हमने समझा खुदा के अलावा भी कुछ करने वाला है। और जब इंसान किसी जगह मोहताज हो जाता है तो इस तौहीदी बसीरत को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आम इंसानों के हाथों को ज़्यादा देखने लगता है परवरदिगार आलम के मुकाबले में। खुदा चाहता है ये बसीरत तुम्हारे अंदर जिंदा रहे। फरमाया खुदा ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफा बनाया, फिर तुम्हारे जोड़े बना दिए। कोई औरत वज़े हमल नहीं करती और ना हामिला होती है मगर अल्लाह के इल्म के साथ। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन, और किसी शख्स की उम्र न बढ़ती है न कम होती है मगर इनके सब का सब अल्लाह की किताब में मौजूद है। खुदा फरमाने सब का सब हमारे इल्म में है, कोई चीज़ हमसे पोशीदा नहीं है। कोई ये समझे कायनात के असरार कोई छुपाए बैठे है जो कहीं से शायद किसी की नज़रों से रह जाएगा, तो कोई चीज़ छुपने वाली नहीं है। आज हमारे पास ऐसे ऐसे वाकयात मौजूद हैं जिसमें इंसान ये समझ रहा होता है कि मसलन जो अंजाम देने वाला था कि उसने बहुत खामोशी से अंजाम दिया था, कोई नहीं समझ पाया होगा, लेकिन आज दुनिया को सब पता चल जाता है कि हाँ भाई फना ज़माने में मसलन बाज़ मुअर्रिखीन जब कश्फ करते हैं तो हज़ार साल पहले किसी जुर्म को अंजाम पाया गया था उसको बता देते हैं कि ये हज़ार साल पहले इस आदमी ने जुर्म अंजाम दिया था, तो वो हज़ार साल तक मिसाल के तौर पर अपने मकर के अंदर कामयाब रहा, लेकिन हज़ार साल के बाद भी उसका मकर फरेब आखिरकार खुल गया। तो खुदा फरमाता है कुछ भी हो जाए सब का सब खुदा के पास मौजूद है, कोई चीज़ बचेगी नहीं। और जो दूसरा जुमला फरमाया वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन अमरिही उम्रिही इल्ला फी किताब, न किसी की उम्र ज़्यादा होती है न किसी की उम्र कम होती है। ये दो इंसानी आरजू और खौफ, इंसान सारा का सारा अपनी आरजुओं और अपनी खौफ के ऊपर चलता है, कुछ चीज़ों की आरजू कुछ चीज़ों का खौफ। आरजू किस बात की? आरजू इस बात की कि मेरे पास फला हो, मेरी उम्र इतनी लंबी हो जाए, मेरे पास ताकत बढ़ जाए। और खौफ किस बात का? खौफ इस बात का कि ये दुनिया मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो इंसान जब भी कहीं कोई गड़बड़ कर रहा होता है इन दो चीज़ों की वजह से होता है, या आरजू की वजह से होता है या खौफ की वजह से होता है। खुदा फरमा रहा है जितनी तुम्हारी आरजुएं हैं और जितने तुम्हारे खौफ व खतर हैं वो सब हमारे सामने हैं, ये सब का सब किताब में है। अब एक दो जुमले बस किताब के बारे में और इख्तिताम पज़ीर करते हैं। किताब क्या चीज़ है? ये कुरान करीम में बार बार किताब आया है, किरामन कातिबीन, कातिब दो फरिश्ते लिखने वाले, लिखेंगे तो जाहिर है कोई किताब कॉपी होगी जिस पे लिखेंगे, किताब आ गया फिर दोबारा, खुदा की किताब में है। तो सवाल ये है कि ये किताब क्या चीज़ होती है? आपको याद होगा कि हमने जब परों के ऊपर बात की थी तो हमने अर्श की मिसाल दी थी, कुर्सी की मिसाल दी थी, अब यहाँ पर जो लफ्ज़ आ रहा है हमारे सामने बार बार वो किताब आ रहा है। तो अब ज़रा तसव्वुर करते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं ये किताब खुदा है क्या और किताब हम किस चीज़ को कहते हैं। तो पहले आम डेफिनेशन के अंदर फ़र्क जानने की कोशिश कीजिएगा। एक दफ़ा हम कहते हैं एक सफहा, एक दफ़ा कहते हैं एक वरक, एक दफा कहते हैं चंद वरक, और एक दफा कहते हैं किताब। तो एक सफा, एक वरक, चंद वरक और एक किताब, इन सब में फर्क क्या है? मुझे कि किताब चंद जुड़े हुए औराक होते हैं, चंद जुड़े हुए वरक होते हैं जो दो जिल्द के दरमियान करार पाए। किताब चंद जुड़े हुए वरक होते हैं जो दो जिल्द के दरमियान करार पाए। तो अगर दो जिल्द ना हो तो उसे हम किताब नहीं कहते, दो ऊपर एक कवर और एक इधर से होना जरूरी है किताब के लिए। और जनाब अली किताब क्या होती है? उसमें चंद औराक होने चाहिए, उन औराक के अंदर कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो अगर कोई खाली सफ़े हों उन्हें हम किताब नहीं कहते, उनमें कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। अब सवाल ये है क्या खुदा के पास कोई किताब है? अगर खुदा के पास किताब है तो फिर बड़े मसाइल सामने आएंगे, मुझे कि उस किताब के लिए हमें दो जिल्द बनानी पड़ेंगी, चंद सफ़े बनाने पड़ेंगे, फिर उन सफ़ों को जोड़ना पड़ेगा, پھر اس کے اندر کچھ لکھا ہوا بھی چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ سب کا سب خدا کے پاس ہے؟ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ فرشتے بھی کچھ لکھ رہے ہیں. اب فرشتے لکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک کتاب لانی پڑے گی کہ بھائی وہ بیٹھیں گے تو لکھیں گے. پھر ان کے پاس وہ کتاب ہوگی تو وہ کتاب بہت بڑی ہونی چاہیے, کیونکہ ایک انسان کے تمام اعمال بشمول نیات, نیتیں بھی فرشتوں کو لکھنی ہوں گی. تو پتہ چلے گا کہ ایک ایک فرشتے کے پاس جو ہیں وہ پتہ چلے گا نیشنل بینک کے لیجرز کے برابر ایک ایک کتاب ہونی چاہیے, جس کے اندر وہ پتہ نہیں بیچارہ کیا کچھ لکھتا رہے. پھر بعض اوقات ہوتا یہ کہ کوئی کام بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کا ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے, اور زیادہ اچھا ہو گیا تو 100 حج کے برابر ہو گیا. تو ابھی میں نے ایک دعا پڑھ کے فارغ نہیں ہوا تھا کہ اس کو 2500 حج کا ثواب لکھنا ہے, تو اب وہ بیچارہ 2500 لائنیں لکھ رہا ہے اور میں نے دوسرا کام انجام دے دیا, تو اب ایک اور مشکل پیش آ گئی کہ فرشتہ بھی اس کو شمار نہیں کر پا رہا. آیا واقعا ایسا ہی ہے؟ یعنی میں نے ابھی پچھلے سال کہیں آسٹریلیا گیا تو میرے منہ سے نکل گیا, یہ سارے بچے ہنسنے لگے, وہ یہ کہ اگر کوئی مغربی ممالک کا بچہ کرامن کاتبین کی تصویر کھینچے تو ان کے ہاتھ میں کتاب کے بجائے لیپ ٹاپ پکڑا دے گا, کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ لیپ ٹاپ لیے بیٹھے ہوں گے اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اسے دھڑ 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 ٹائپ کیے چلے جا رہے ہوں گے. سب کا سب تشبیہ ہے, سب کا سب تشبیہ ہے, خدا کے پاس صفحات نہیں ہیں. اب یہ اس تشبیہ کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک بڑی عجیب روایت میں ایک دفعہ معراج کے اوپر شیعہ اور سنی روایتوں کو پڑھ رہا تھا, تو بدقسمتی سے اہل سنت کے منابع میں ایک روایت دیکھی کہ رسول اللہ معراج کے موقع پر اللہ کے اتنے نزدیک چلے گئے کہ اللہ کے قلم کی ٹک ٹک کی آواز بھی آ رہی تھی. اب دس بیکم سو اسٹوپڈ کہ بھائی اب یہ خدا بھی بناؤ, پھر ایک قلم بھی بناؤ, پھر قلم لکڑی کا ہو اور پھر وہ تختی پر لکھے تاکہ ٹک ٹک کی آواز آئے اور رسول اللہ اس ٹک ٹک کی آواز کو سنیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اہل بیت سے دور جانے کا نتیجہ ہے. اہل بیت سے علم نہیں لیں گے تو پھر قرآن کے ساتھ یہ مذاق شروع کر دیں گے. یہ جب ابو ہریرہ جیسے لوگ بیٹھیں گے اور روایتیں سنائیں گے جو یہ طے کر کے بیٹھتے ہیں کہ اہل بیت سے نہیں لینا ہے تو پھر یہ ہوگا. یہ سب اللہ کے علم کی مثالیں ہیں. یعنی کتاب, لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح کہتے ہیں ہم تختی کو, محفوظ کہتے ہیں جس کو سیکیور کر دیا گیا. لوح محفوظ ایک سیکیور تختی, ایک تختی جو مثال کے طور پر بڑی موٹی سی تجوری کے اندر رکھی ہے ظاہری طور پر, اس کو ہم لوح محفوظ کہیں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے ارادے کے مختلف درجات کے نام ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. سب اللہ کے ارادے کی بات ہے. اب میں اس میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ورنہ میں عرض کر رہا ہوں یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ آپ کو بلاخر ایک ٹائم فریم کے اندر کہیں رہنا ہے کہ کہیں بالکل ہی آؤٹ نہ ہو جائے, ورنہ کسی کو اگر اور زیادہ ضرورت پڑے اس کے اوپر جاننے کے لیے تو ہمارے استاد آیت اللہ مصباح یزدی کی ایک کتاب ہے قرآنی معارف. قرآنی معارف کی 3rd volume کے اندر انہوں نے ان تمام چیزوں کی کچھ کچھ تشریح کی ہے, تو اس میں لوح کی تشریح بھی ہے, کتاب کی تشریح بھی ہے, تو اس کو آپ وہاں پر مطالعہ کر سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا پروردگار عالم کے ارادے کی نشانیاں ہیں. تو اس کا ارادہ ایک دفعہ کتاب کے درجے پر ہے اور ایک دفعہ لوح کے درجے پر ہے. تو خدا فرماتا ہے یہ سب کا سب میرے علم میں ہے, کوئی چیز میرے نظر سے غائب نہیں ہو سکتی. اور عزت اگر کسی کو چاہیے ہے تو اس کو خدا کا دامن تھامنا پڑے گا. اگر وہ خدا کا دامن تھامے گا اس کو عزت ملے گی, اس کو سرداری ملے گی اس دنیا میں اور اس دنیا کے اندر. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر عزت کا معاملہ ہو, یہ واقعہ بھی عرض کرتا چلوں اس کے بعد پھر آگے بڑھیں, اختتام کر دیں بالکل, وہ یہ کہ ایک آدمی ایک بادشاہ کے پاس خدمت کرتا تھا, پہلے بھی شاید کسی سال میں سنا دیا ہو یہاں پر, ایک بادشاہ کے پاس خدمت کرتا تھا 20-25 سال, اس کی جو ہے وہ وزیری وزارت پہ رہا, اس کا وزیر رہا, بہت عرصے تک اس کے لیے محنتیں کرتا رہا. تو ایک دفعہ وہ بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا, جیسے ہی ناراض ہوا اسے کہا اس کو جیل میں ڈال دو, وہ بیچارے کو پکڑ کے جیل میں لے جانے لگے. جب جیل میں لے گئے اس کو ڈال دیا جیل میں, کال کوٹری میں پڑا رہتا تھا. ایک دفعہ اس نے نگہبان سے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ ایک دفعہ مجھے بولنے کی اجازت تو دے دیں. تو بادشاہ نے کہا کہ اس سے کہو کہ آ جائے لیکن رحم کی درخواست نہیں کرے گا, معافی نہیں مانگے گا, معافی شافی کچھ نہیں, اب تو جیل میں ہی سڑنا ہے. کہنے لگا مجھے قبول ہے, اس سے کہو بس ایک جملہ سنا. کہنے لگا اس کو بلاؤ باہر. باہر آیا, کہنے لگا سرکار مجھے بس ایک جملہ کہنا ہے, وہ یہ کہ 25 سال میں نے آپ کی خدمت کی एक गलती पर आपने मुझे जेल में डाल दिया। 25 साल खुदा की खिदमत करता तो आपसे ज्यादा बड़ा बादशाह बना देता हूं। अब मुझे समझ में आ गया, यहां दुनिया में यही है, 100 आदमियों के सामने सर झुकाओगे, 100 जूते भी खाओगे, 100 जिल्लतें भी उठाओगे, एक अल्लाह के सामने सर झुकाओ, सबके सामने तुम्हारे सर को बुलंद कर देगा, तो कोई सर झुकने नहीं देगा वो। और अगर किसी को मिजाज देखना है तो बस वाकई करबला को देखे। असल जब वाकई करबला को इंसान देखता है, और मैं अभी आपसे अर्ज किया था, खासकर ये जो काफिला गुजरा है, ये इज्जत और जिल्लत के मफहूम को बदल देगा। इस काफिले का गुजरना ये बड़ी अजीब चीज है। असल बाज़ औक़ात सोचने लगता हूँ तो समझ में नहीं आता क्या हुआ होगा। यानी अब मैं मंजर कशी करूँ, आप जरा इसको तहम्मुल से समाप्त फरमाते रहिएगा, वो ये कि इमाम चहारुम काफिले के आगे आगे चल रहे हैं, पाँव में जंजीरें लगी हुई हैं, गर्दन में बेड़ी है, एक रस्सी से घसीटे जा रहे हैं, उनके पीछे एक रस्सी है जिसमें बीवियों के बाजू बंधे हुए, इनके आगे जो घोड़े चल रहे हैं उन घोड़ों के गलों में हजरत अब्बास और हजरत कासिम का सर लटका। ये जहां से जाते हैं लोग इन पे पत्थर मारते हैं, इन पर आग फेंकते हैं, नाउज़ु बिल्लाह इसको बुरा भला कहते हैं। अब आप मुझे बताओ जिल्लत क्या चीज होती है। ये अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में इतनी मुसीबतें उठा ली और अब भी इज्जत इन्हीं के लिए थी। जिस वक्त वो सब लोग पत्थर मार रहे थे, जिस वक्त वो सब लोग आग बरसा रहे थे, उस वक्त भी इज्जत इन्हीं सैयद सज्जाद के लिए थी। जिन जंजीरों से खून बह रहा था, अगर खुदा उन जंजीरों को जबान देता तो वो जंजीरें कहती कि इज्जत इस जंजीर में बंधे हुए शख्स के लिए है, कोई इसकी इज्जत को कम नहीं कर सकेगा। और अगर कोई वो मंजर देखता कि उस नेजे के ऊपर सरे हुसैन बुलंद है, जिसकी नूरानियत आसमान तक फैली हुई थी, वो सूरह कहफ की आयत पढ़ रहा था, अम हसिबता अन्ना अज़हाबल काफ़ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। अब कोई पूछे इज्जत किसके लिए है, आ तुमने इस सर को काट तो दिया, इनके लाशे को करबला में बेगोरों का पद छोड़ तो दिया, इस सर को नेजे पे लगा लिया, बाजारों में फिरा लिया, लेकिन खुदा इज्जत अभी भी इसी सर के लिए है, इज्जत अभी भी सैयद सज्जाद के लिए है, इज्जत अभी भी उस लूटे पिटे काफिले के लिए है।
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون। ऐ पाक परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का उनकी नूरानियत से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, दुनिया और आखरत में अहले बैत की हमराही नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, हमें और हमारे मरहूमीन को अहले बैत के हमराह महशूर फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, इस सानहे के अंदर जो लोग जा बहक हुए हैं पाक परवरदिगार, जितने भी अहले बैत के चाहने वाले हैं पाक परवरदिगार, उन्हें शफात अहले बैत से सरफराज फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, उनके तमाम गुनाहाने सगीरा व कबीरा की मगफरत फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, उनके पसमानदिगान इंतहाई सख्ती के आलम में हैं पाक परवरदिगार, इनके पसमानदिगान को सब्र जमील इनायत फरमा। अभी भी कुछ खबरों में इस तरह से बताया जाता है कि लोगों के कराहनों तक की आवाज़ें उस ढेरों में से आ रही हैं। ऐ पाक परवरदिगार, जितने भी जख्मी उन मलबों के नीचे दबे हुए हैं पाक परवरदिगार, बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद उनकी जान की हिफाजत फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, जो लोग बच गए हैं उनको सेहत व तंदुरुस्ती इनायत फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, जिनके घर बार उजड़ गए हैं पाक परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का उनके घर बार को दोबारा आबाद फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, इस सानहे के सिलसिले में जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, हमें समझने और अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा।
اے پاک پروردگار مومنوں کی مدد کے لیے ہمارے دلوں کو زیادہ سے زیادہ مضبوط فرما. اے پاک پروردگار ہمارے ارادوں کو مستحکم فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار جو لوگ بیمار ہیں بے روزگار ہیں قرض کے بار میں ہیں بالاخص تین مومنین کے لیے دعائے صحت کے لیے درخواست کی گئی ہے, ایک بچی زہرا, ایک مومنہ کلثوم بی بی اور ملکہ فاطمہ, ان تمام کو پروردگار بحق بیمار کربلا شفا عاجل کامل عنایت فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس مجلس کے بعد انسامی کی طرف سے اعلان کیا جائے گا, اس کے لیے آپ تشریف فرما رکھیے گا, اور ان مومنین و مومنات اور اپنے تمام مرحومین مومنین و مومنات اور وہ تمام مرحومین جن کو اب تک دفنا دیا گیا احسان ہے کہ اندر اہل بیت کے چاہنے والوں میں, ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم اکبر علی جعفری, مرحوم علاء الدین ہاشم, مرحومہ جینا بھائی, مرحوم حکیم ہاشم علی, مرحومہ سکینہ بھائی سچے دینا, مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتے دار, مرحوم قاسم علی محمد علی دینا, مرحومہ فاطمہ بھائی جمعہ لاڈک زوجہ قاسم علی محمد علی دینا, ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى